بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سورہ علق کی پہلی پانچ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی اور یہ واقعہ غار حرا کا ہوا. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بیہا کا مرجع کون؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ ابتداء نازل ہونے والی کل پانچ آیتیں بیہا کا مرجع ہے. دوسرا قول ابتدائی وحی کے موقع پر جو حالات ہوئے ان حالات کو بیہا کا مرجع قرار دیا جاوے. تیسرا قول واقعہ یعنی جو واقعہ ہوا نا جبرائیل کے آنے کا اور دبانے کا بیچنے کا وہ ہے بیہا کا مرجع. بیہا کے مرجے کے بارے میں یہ تین قول ہے. اب تینوں قول کے اعتبار سے تین ترجمے دیکھو. رجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ آیتوں کو لے کر کے لوٹے یعنی غار حرا سے گھر لوٹے. دوسرا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے ساتھ لوٹے. تیسرا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ساتھ گھر کی طرف لوٹ کر کے آ گئے. یعنی پانچ آیتیں نازل ہوئی اور پانچ آیات کو اور اس وقت کے اوپر جو واقعہ پیش آیا وہ اور جو حالات پیش آئے وہ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اوپر لوٹے. یرجف فؤادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دل مبارک لرز رہا تھا کانپ رہا تھا. یرجف لرز رہا تھا کانپ رہا تھا یعنی اس واقعے کا اتنا بھاری اثر تھا جبرائیل کی آمد کا اتنا بھاری اثر تھا اول وحی کے آنے کا اتنا بھاری اثر تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک پورے پورا کانپ رہا تھا لرز رہا تھا. اندازہ لگاؤ کہ اول وحی کا اتنا شدید اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہوگا کتنا شدید اثر. فدخل علی خدیجت بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے. آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھیے یہ خدا کا ایک فطری نظام ہے. कि आदमी को बेचैनी होती है तो लितस सुनू इलेहा के पास जाता है तो बेचैनी की दवा हो जाती है। अब यहाँ अव्वल वही के आने के ऊपर बेचैनी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के पास आए। हजरत खदीजा कौन है? आपकी ज़ौजा। और ज़ौजा के लिए कुरान ने क्या फरमाया? लितस्कुनु इलैहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बेचैनी के आलम में लितस्कुनु इलैहा खदीजा के पास तशरीफ लाए ताकि जो है घबराहट का आलम दूर हो जावे। फ़क़ाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आकर इरशाद फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दो मर्तबा, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे कमली ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ, दो मर्तबा फरमाया। अब यहाँ आपके ज़हन साकिब में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि खदीजा तो घर में अकेली है और हुजूर ने ज़म्मिलूनी जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल फरमाया? आप तो अपनी ज़ौजा के पास लौटे तो आकर कहना चाहिए खदीजा ज़म्मिलनी, क्यों ज़म्मिलूनी जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल फरमाया? ध्यान से समझो इसका हल। नंबर एक, घर के अंदर गुलाम वगैरह खादिम खादिमा रहे होंगे, उनकी नियत करते हुए जमा का सेवा इस्तेमाल फरमाया। जैसे कि कोई बड़ी आफत और मुसीबत आवे तो आदमी अपने घर के तमाम अफराद को कहता है, भाई मुझे दवा बुलाओ, घर वालों मुझे ज़रा ट्रीटमेंट करवाओ। तो वहाँ घर में गुलाम बांदी जो रहे होंगे हजरत खदीजा के साथ, उन तमाम को मुराद लेकर के आपने जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाया। दूसरी तौजी, ऐसे घबराहट के मौके पर आदमी हरेक को जमा के सेगे से खिताब किया करता है। घबराहट और डर का मौका होता है तो आदमी हरेक को जमा के सेगे से खिताब किया करता है। अब वो जो अपने छोटे होते हैं ना, उनको भी आदमी जमा के सेगे से ऐसे मौके पर खिताब करता है तो वो भी ताज्जुब करते हैं कि अरे आज तो हमें भी ऐसे अलकाब से नवाजा जा रहा है। तो इस तरीके से एक तबीयत है इंसान की। तीसरी अहम तौजी समझो, पता नहीं फिल फॉर कौन इस पर अमल करेगा आप में से। तीसरी तौजी, अपनी बीवी को जमा के सेगे से खिताब करना ये नबियों की सुन्नत रही है। अहलिया को जमा के सेगे से खिताब करना ये नबियों की सुन्नत रही है। जैसे कुरान में है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ौजा मोहतरमा को कहा था ने, फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू, जमा का सेगा उम कुसू, इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम, जमा का सेगा। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों को एज़ाज़ और इकराम से जमा के सेगे से खिताब करते हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को ज़म्मिलूनी जमा के सेगे से खिताब फरमाया। फ़ज़म्मलूहु, अब देखो ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी अम्र था और ज़म्मलूहु माजी का सेगा है कि घर वालों ने, ज़म्मलू के फाइल घर वाले, اور ہو ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑا دی، گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑا دی، اسی لیے کہ آپ کے بدن پر کپ کپی تاری تھی، لرزہ تاری تھا اور ٹھنڈی لگ رہی تھی اور خوف اور ڈر کا ماحول تھا، اور خوف اور ڈر کے موقع پر چادر اوڑھنے سے راحت ہوتی ہے، سردی لگتی ہو تو چادر اوڑھنے سے راحت ملتی ہے، اسی لیے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑا دی۔ معلوم ہوا کہ اہل خانہ کو آدمی اس طرح کی خدمت کے لیے کہہ سکتا ہے کہ چادر اوڑا دو، کپڑے پریس کر دو، آملیٹ بنا دو، اس طرح کی خدمت کے لیے کہہ سکتا ہے، اور اہل خانہ کو بھی چاہیے کہ اپنی سعادت سمجھ کر کے وہ خدمت کر لے وے کہ بھئی آپ نے فرمایا تو ابھی میں آپ کے لیے آملیٹ تیار کر دیتی ہوں، آپ نے فرمایا کہ چادر اوڑا دو تو ایک نے آپ کہے تین چادر میں آپ کو اوڑا دوں، اس طرح خدمت کے لیے فوری تیار رہیں گے، تو اس طرح خدمت کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور گھر والوں کو بھی سعادت سمجھ کر کے خدمت کرنی چاہیے۔ فضم ملو ہو حتیٰ ذہب عنہ الروع، انہ کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبراہٹ جاتی رہی، ڈر جاتا رہا، خوف دور ہو گیا، یعنی گھر والوں نے چادر اوڑا دی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر گھبراہٹ سب دور ہو گیا اور حضور کو کچھ راحت نصیب ہو گئی۔ اب یہ جو گھبراہٹ دور ہو گئی اس کے چند اسباب یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اوپر تشریف لے آئے، اور گھر آنا یہی بہت ساری بیماریوں کی دوا ہوا کرتی ہے کہ آدمی بہت ساری تکلیفوں سے اپنے آپ کو گھر پہنچ کر کے راحت میں محسوس کرتا ہے، تو خوف گھبراہٹ کے دور ہونے کا ایک سبب ہے گھر آنا۔ دوسرا سبب ہے گھر والی کے پاس پہنچ جانا، کہ حضرت خدیجہ کے پاس آپ پہنچ گئے۔ تیسری بات، گھر والوں نے چادر اوڑا دی، کہ دیکھیے کتنے اسباب جمع ہو گئے جن اسباب کی بنیاد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف ڈر گھبراہٹ بے چینی طبیعت کے اندر تھی سب دور ہو گئی اور آپ کو افاقہ ہو گیا۔ فقال لخدیجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، کیا کہا حضرت خدیجہ کو؟ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا، حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا، یعنی غار حرا میں فرشتے کا آنا، فرشتے کا بھینچنا، فرشتے کا اقرا کرانا، یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتلایا۔ سرہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کو اس طرح کی باتیں بتلانی چاہیے. اب بہت سے لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں, بیوی پوچھتی بھی ہے کیا ٹینشن ہے ذرا بولیے, تو تیرا کام کر, مجھے ٹینشن بہت ہے. ارے آپ بتائیے تو صحیح, نہیں نہیں تو تیرا کام کر, یہ غلط طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دی. ہاں یہ کہ جو غیر ضروری باتیں ہو جس میں عورت کی مدد اور تعاون کی کوئی ضرورت نہ ہو, اس طرح کی باتیں بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کا تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس الجھن میں آپ مبتلا ہو اور اس الجھن کا حل لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سے ہو سکتا ہے تو وہ اس کو بتلا دینا چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الجھن تھی حضور نے وہ شیئر کی, حضرت خدیجہ کو بتلائی اور بتلانے سے فائدہ بھی ہوا, حضور کو بھی راحت پہنچی. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی الجھن کو لیے ہوئے بیٹھا رہتا ہے تو خود الجھن الجھن کے اندر پریشان پریشان رہتا ہے, اندر اندر وہ پکاتا رہتا ہے, گھٹتا رہتا ہے, لیکن اپنے کسی معتمد کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہے, بول دیتا ہے, تو اس سے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے, طبیعت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ایک الجھن کا علاج ہے کہ آپ اپنے ذہن میں بھر کے رکھیں, اس کے بجائے کسی معتمد کے سامنے بیان کر دے, تو یہ بھی ایک علاج ہے الجھن کی تخفیف اور آسانی کا. لقد خشیت علی نفسی, یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور قسم کا معنی کر لو یہاں پر. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ واللہ لقد خشیت علی نفسی, یہ معنی ہوگا. تو قال کا مقولہ واللہ لقد خشیت علی نفسی, واللہ کو مقدر مان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ کی قسم مجھے اپنی ہلاکت کا ڈر لگا تھا, پکی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات پر ڈر لگا تھا, یعنی میں اپنی ہلاکت کے لیے ڈر رہا تھا. یعنی یہ جو واقعہ ہوا اچانک جبرائیل کا آنا, تین مرتبہ پیچھنا دبانا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ ڈر لگا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں زندہ نہیں رہوں گا, اس قدر مجھے جو ہے اپنی ذات پر ڈر لگنے لگا تھا. اب یہاں حضرات شراح نے ایک مستقل بحث چھڑی ہے کہ حضور کو اپنی ذات پر اتنا بھاری ڈر کیوں لگا. خشیت اعلی نفسی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات طبیعت مبارک پر اتنا زیادہ ڈر کیوں لگا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں, میری جان پر مجھے اتنا ڈر لگا. اس کا پہلا سبق سمجھو. نمبر ایک, نبوت کی ذمہ داری کا ڈر, کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا, اور نبوت کوئی باپو گیری تھوڑی ہے کہ تعویذ کی دکان لے کے بیٹھ جاؤ, یہ تو عظیم ذمہ داری کا نام ہے. کہ نبوت کی ذمہ داری کا ڈر, اس ڈر کی وجہ سے حضور نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی. دیکھیے بہت سی چیزوں کو لوگ اپنے لیے خوشی کی سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ تو عظیم ذمہ داری کی چیز ہے. مثلاً کسی کو انجمن کا صدر بنا دیا گیا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے اوپر اتنا بڑا عہدہ آ گیا کہ میں صدر بن گیا. ارے یہ تو ذمہ داری کا کام ہے. تو بہت سی چیزیں آج لوگ خوشی کی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ذمہ داری کی ہوا کرتی ہے. نمبر دو, فرشتے کو اول مرتبہ دیکھا اور فرشتے نے دبایا, یہ ہے خشیت اعلیٰ نفسی کا سبب. آپ بھی کوئی آدمی کو پہلی مرتبہ دیکھو اور وہ پہلی مرتبہ میں آپ کو دبا ڈالے پکڑ کے, تو آدمی کو ڈر لگے گا, ارے یہ چیز آپ کو نہیں انسانی شکل میں, یہ تو پہلی مرتبہ مجھے ملا اور مجھے ایک دم دبا ڈالا اس نے. تو فرشتے کی اول ملاقات اور اول ہی ملاقات کے اندر فرشتے کا دبانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر تین, عالم قدس سے تعلق ہو گیا. عالم قدس سے تعلق ہو گیا. دیکھیے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عالم قدس سے نہیں ہوا تھا اور اب فرشتے کے آنے سے عالم قدس سے تعلق ہوا, کہ جبرائیل عالم قدس کے فرد ہے اور عالم قدس سے پہلی مرتبہ تعلق ہوا. اس کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے اوپر ڈر لگنے لگا. یہ تین سبب بتلائے. اس میں دوسرا اور تیسرا جو سبب ہے کہ فرشتے کی اول ملاقات اور فرشتے کا دبانا اور عالم قدس سے تعلق, اسی طریقے سے ذمہ داری کا ڈر, یہ تمام انبیاء میں قدر مشترک ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ وجہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتے ہیں تو ذمہ داری کا ڈر ان کے اوپر بڑا طاری ہوتا ہے, بڑا بھاری ان کو معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے جلالین شریف میں پڑھا ہے کہ حضرت لقمان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اختیار دیا کہ نبی بنو گے یا حکیم بنو گے, نبوت چاہیے, تو انہوں نے کہا اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو نبوت لینی پڑے گی, باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے اختیار دیا ہے تو میں اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں, اسی لیے آپ مجھے حکیم بنائیے. یہ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے. تو نبوت کی ذمہ داری کا بار گرا اتنا ہوا کرتا ہے کہ ہر نبی جو ہے اس میں ڈرتے ہیں کہ یہ تو بڑی عظیم چیز ہے. ایک چوتھی بات سمجھیے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب توجیہ کی ہے, لقد خشیت اعلیٰ نفسی کی. حاجی صاحب کی بات ذرا اونچی ہے, سمجھیے اس کو. جبرائیل کی آمد ہوئی, جبرائیل کے آئینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو دیکھا, جبرائیل کی آمد ہوئی, جبرائیل کے آئینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو دیکھا تو حضور کی اپنی اصلی صورت نظر آئی, حضور کی اپنی اصلی صورت نظر آئی اور خود کی حقیقت منکشف ہوئی, خود کی حقیقت منکشف ہوئی تو اتنی عظمت غالب آئی کہ تحمل نہیں کر سکے اور گھبرا گئے. اتنی عظمت غالب آئی کہ تحمل نہیں کر سکے اور گھبرا گئے. دیکھو بڑوں کا کلام بڑا ہوتا ہے. اس کو آسان سمجھ کر کے ایک اور مثال سے سمجھو تو حاجی صاحب کا قول آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ایک شعر ہے, جس شعر کے اندر شاعر نے سکندر کو کوسا ہے, سکندر بادشاہ کو ڈانٹا ہے, اس لیے کہ سکندر بادشاہ کو آئینہ میرر کا مجید مانا جاتا ہے کہ اس نے آئینہ کا ایجاد کیا تھا. تو شاعر کیا کہتا ہے, اے سکندر ارے تجھے میں کیا کوسوں, ارے سکندر میں تجھے کیا کوسوں, یعنی کیا ڈانٹوں تجھے, تو نے کر دیا میری لیلا کو مجنوں, تو نے کر دیا میری لیلا کو مجنوں. کیا مطلب ہوا کہ جب تک آئینہ تو نے ایجاد نہیں کیا تھا, میری لیلا نے کبھی اپنے حسن کو دیکھا ہی نہیں تھا. اب جب تو نے آئینہ ایجاد کیا اور میری لیلا نے آئینے میں اپنی ذات کو دیکھا, تو لیلا خود اپنی مجنو بن گئی. ارے میں اتنی حسین ہوں, تو وہ مجنو کو فراموش کر گئے. تو پہلے مجنو الگ تھا جو لیلا پر دیوانہ تھا, لیکن جس دن لیلا نے خود کا حسن دیکھا تو خود وہ اپنے حسن پر دیوانی ہو گئی. ارے میں اتنی خوبصورت ہوں, تو خود اپنے حسن پر دیوانی ہو گئی اور مجنو کو بھول گئے. جیسے کہ آپ میں سے کسی کو آ کر کے میں کہوں واقعی آپ کا کیا کہنا, آپ تو بڑے صوفی آدمی ہیں, اور مدرسے کے اندر اگر صالح کون ہے اس کا تقابل اور مسابقہ رکھے تو یقیناً اول سے اوپر درجہ آپ کا ہے. تقویٰ کے اندر پورے جامعہ دارالاحسان میں آپ بے مثال ہو. علم اور محنت کے اندر آپ کا لا ثانی کوئی ثانی نہیں آپ کا. تب آپ کو پتا چلا اچھا میں اتنے اونچے درجے پر ہوں, اتنا بڑا میں صوفی ہوں, اتنا بڑا متقی ہوں, اتنا بڑا محنتی ہوں. اتنی عظیم حقیقت آپ کی آپ کو آج تک معلوم نہیں تھی, یہ تو فقیر نے بتلا, یہ تو آپ کو اپنی حقیقت کا پتا چلا, ورنہ آپ کو اپنی حقیقت ہی معلوم نہیں تھی. اب جب آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہوئی تو آپ اپنی ذات کو ایک عظیم مقام پہ سمجھ رہے ہیں. ارے میں تو بہت بڑا صوفی, ارے میں تو بہت بڑا متقی, ارے میں تو بہت بڑا محنتی. اس چیز کے احساس کے اندر آدمی اندر اندر جو ہے خوش بھی ہوتا ہے اور ڈرتا بھی ہے کہ اب مجھ سے ذرا سی بھی ادھر ادھر غلطی ہو گئی نا تو میں وہ مقام تصوف سے نیچے ہو جاؤں گا, مجھ سے ذرا بھی ادھر ادھر کی گربی اڑی ہو گئی تو جو تقویٰ کا میرا اعلیٰ مقام ہے اس سے تھوڑا نیچے ڈاؤن ہو جاؤں گا. تو آدمی اندر اندر ڈرتا ہے. تو حاجی صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ ترین مقام تھا, ورفعنا لك ذکرک, وہ حضور کو خود معلوم نہیں تھا کہ میرا اتنا اونچا مقام ہے. یہ تو جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل کی ذات کے نورانی آئینے میں, کوئی آئینہ لے کے نہیں آئے تھے جبرائیل, لیکن جبرائیل کی ذات کی نورانیت کے آئینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام کو دیکھا, اپنے مرتبے کو دیکھا اور اپنی عظمت کو پہچانا, تو اس کی وجہ سے حضور کے قلب اطہر کے اندر ایک ڈر کی کیفیت تاریخ ہو گئی. اس ڈر کی کیفیت کو تعبیر کر رہے ہیں, لقد خشیت علی نفسی. پانچویں توجیہ سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی ذات پر ڈر ہوا कोई इस बात का डर हुआ कि कहीं मुझे जुनून तो नहीं हो गया, मैं जुनून तो नहीं बन गया हूँ। इसीलिए कि इस तरह की अजीब बात, आम आदत के खिलाफ बात मजनू लोग कहा करते, जिनको जुनून हो इस तरह की बातें वही लोग बोला करते हैं। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खदशा हुआ कि कहीं मुझे जुनून तो नहीं हो गया, इसकी वजह से फरमाया लकद खशीतु अला नफसी। नंबर 6, आपको अपनी जात पर मौत का डर लग गया। जिब्रील आए, जिब्रील ने आके दबाया, तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात के ऊपर मौत का डर हुआ। इसीलिए फरमाया लकद खशीतु अला नफसी। नंबर 7, दवामी मर्ज का खतरा कि ये जो लर्जा कपकपी सर्दी जो लग रही है वो कोई मुझे दायमी बीमारी ना हो जावे। एक तकलीफ और बीमारी का जो आगाज हुआ है वो मुझे कोई दायमी मर्ज ना हो जावे, इसके डर से हुजूर ने फरमाया लकद खशीतु अला नफसी। 8वीं वजह समझो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हो गया कि जब मैं अपने आप को कहूंगा कि मेरे ऊपर वही आई है तो कौम की तरफ से मुझे ईज़ाएं दी जाएगी, मुझे झुठलाया जाएगा, मुझे सताया और परेशान किया जाएगा और मैं उसका तहम्मुल नहीं कर सकूंगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, तहम्मुल नहीं कर सकूंगा। तो लकद खशीतु अला नफसी का मतलब है कौम की तरफ से ईज़ा तकलीफ का मैं तहम्मुल नहीं कर सकूंगा। 9वीं वजह समझो, आर का खतरा, कौम की तरफ से आर और शर्म दिलाने का खतरा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खतरा लाहिक हुआ कि कौम के लोग मुझे आर दिलाएंगे जब मैं कहूंगा न कि मेरे ऊपर वही नाजिल हुई तो आर दिलाएंगे। जैसे कि आप में से कोई तालिब इल्म आकर के साथियों को यूं कहे मेरे बारे में सुना कि नहीं, तो नहीं सुना, मुझे ये मर्तबा हासिल हो गया, तो आइंदा साथी लोग क्या कहेंगे, वही मर्तबे को सामने रखकर टोन मारते हैं एक दूसरे को, आर और शर्म दिलाते हैं। एक दिन जोहर में आपकी एक रकात गई तो साथी कहेगा अरे अरे तो वही मर्तबे वाला है ना, इस तरीके से एक मिजाज है लोगों का आर दिलाने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हुआ कि लोग मुझे आर दिलाएंगे, इसलिए लकद खशीतु अला नफसी। ये सारी वजूहात हजरत शुर्राए किराम ने फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान के ऊपर अपनी हलाकत का डर इन असबाब की वजह से हो सकता है। एक और बात इसमें समझो, ये जो जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है, जान के खतरे की बात बतलाकर हजरत खदीजा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है। देखो
कोई आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो तकलीफ लोगों के सामने बयान करता है ताकि वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर सके। जैसे आपको तकलीफ हो रही है और आप तकलीफ बर्दाश्त करते रहे तो कोई आपकी तरफ तवज्जो नहीं देगा, लेकिन आप जो है अपनी तकलीफ का इजहार करें, इस अंदाज से चले, इस अंदाज में बैठे, तो सब लोग पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब सब की तवज्जो आपकी तरफ, क्योंकि आप कराह रहे हो, आप चेहरा बना रहे हो, आप पेट पकड़ रहे हो, आप जो है बतकल्लुफ तमर्रुज से चल रहे हो, तो सब की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। यहाँ तक कि बड़ों की तवज्जो ऐसी बढ़ेगी कि फरमाएंगे बेटा 3 दिन के लिए घर हो आओ तो आपका तो काम ही बन गया, आपका तो काम ही बन गया। ऐसी तवज्जो मिल गई कि 3 दिन की छुट्टी मिल गई मुझे तो ये इस तरह का जुमला आदमी क्यों बोलता है? सामने वाले की तवज्जो अपनी तरफ लेने के वास्ते। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया ताकि हजरत खदीजा को अपनी तरफ माइल करें, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करें, ताकि हजरत खदीजा आपकी तस्दीक कर ले रहे। अब पूरी बात हुजूर ने हजरत खदीजा को सुनाई तो हजरत खदीजा ने क्या फरमाया? फकालत खदीजा तो हुजूर क्या पूरा वाकिया सुनकर अब हजरत खदीजा का जवाब सुनो। कम से कम ये हदीस तो निकाह से पहले दुल्हनों को सुना देनी चाहिए ताकि वो अपने शोहरों को इस तरह की बातें करने वाली बने। हजरत खदीजा ने कैसा जवाब दिया देखिए। तमाम शुर्राए हदीस ये फरमाते हैं कि हजरत खदीजा का ये जो कॉल है ना, ये इल्हामी कॉल है। यानी एक औरत जात अपनी तरफ से इतनी बात ऊंची कह नहीं सकती जब तक कि अल्लाह उसके दिल में इल्हाम न करे। तो ये हजरत खदीजा की जुबान अकदस से जो आगे वाली बात जारी हो रही है वो इल्हामी जुमला है। होया अल्लाह ने हजरत खदीजा के दिल के अंदर इल्हाम फरमाया और इल्हाम की रोशनी के अंदर हजरत खदीजा ने हुजूर को जवाब दिया। अब जवाब का एक एक लफ्ज ध्यान से समझो। सबसे पहला जवाब हजरत खदीजा ने क्या दिया? कल्ला। ये कल्ला का जो ताल्लुक है ना, खशीतु अला नफ्सी से है। खशीत अच्छी तरह जहन में रखना, कल्ला का ताल्लुक किसे है? खशीतु अला नफ्सी। कि हुजूर ने ये जो फरमाया था ना कि मुझे अपनी जान पर हलाकत का खतरा है, तो हजरत खदीजा ने उसी खतरे को पहले ही मरहले में उड़ा दिया। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं होगा, आपकी जान हलाक नहीं होगी, आपको मौत नहीं आएगी, आप मौत का डर अभी निकाल दीजिए। यह है कल्ला वाले जुमले का मतलब। तो कल्ला का ताल्लुक है खशीतु अला नफ्सी से। तो हजरत खदीजा ने कल्ला कहकर के हुजूर को ये फरमाया कि आप हरगिज हरगिज हलाक नहीं होंगे, आपको मौत नहीं आएगी, ये है औरत जात। अरे भाइयों, उम्मत परेशान होती है तो नबी तसल्ली देते हैं, नबी परेशान है तो खदीजा ने तसल्ली दी। क्या आला मकाम है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। और औरत हो तो ऐसी औरत हो कि जो जाते नबूवत को तकलीफ के वक्त संभाल ले रहे, ये है औरत का कमाल का काम। तो पहले ही कल्ला का जुमला कह करके हुजूर का वो मौत वाला डर तो हजरत खदीजा ने निकाल ही डाला। उसके बाद समझो आगे वाला जुमला, वल्लाही मा युखजीक अल्लाहु अबदा। देखो انسان کو موت بعد میں ہوتی ہے، رسوائی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں نمبر آتا ہے، رسوائی کا نمبر پہلے ہوا کرتا ہے۔ حالات انسان پر آتے ہیں، حالات جب آتے ہیں تو انسان کی ذلتی ہوگی نعوذ باللہ، رسوائی ہوگی نعوذ باللہ، اور ذلتی رسوائی آگے بڑھتے بڑھتے حالات اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو حالات آئے، ذلتی آئی، حالات اور خطرناک آئے، آدمی مر گیا۔ موت تو آخر میں ہوتی ہے، موت سے پہلے حالات میں رسوائی اور ذلتی ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان لوگوں کو منہ بتانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ ایک باعزت انسان جب حالات آتے ہیں تو گھر سے باہر نہیں نکلتا، کونا پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہا، کیا منہ دکھاؤں میں لوگوں کو، ایسا مجھ سے ایک کام غلط ہو گیا، اب میں منہ بتانے کے قابل نہیں رہا لوگوں کے سامنے۔ اس کو کہتے ہیں ذلتی اور رسوائی، کہ انسان خود کو منہ بتانے کے قابل بھی نہ سمجھے۔ یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے، اور لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے موت کا۔ تو حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ یعنی موت کی بات بھی اڑا دی، اور موت سے پہلے جو حالات کی وجہ سے رسوائی کا ڈر ہے، کہ جس رسوائی میں آدمی اپنے آپ کو کسی کو منہ بتانے کے قابل بھی نہ سمجھے، حضرت عائشہ نے اس کی بھی نفی کر دی، حضرت خدیجہ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، دونوں تکلیف کا حل کر دیا کہ موت بھی نہیں آئے گی اور اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے قسم کھا کے یہ جملہ حضرت خدیجہ کا کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی دو طریقے سے ہو، ایسا نظام بنایا حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھبراہٹ کے موقع کے اوپر تسلی دی، اور دو طرح سے تسلی کا نظام بنایا۔ نمبر ایک، عقلی دلائل سے تسلی دی، عقلی دلائل سے تسلی پیش کی، اور حضرت خدیجہ نے عقلی دلائل سے جو تسلی دیتے ہوئے جملے کہے، وہ آ رہے ہیں، ان تمام جملوں کا حاصل لب لباب جو حضرت خدیجہ کہنا چاہ رہی تھی وہ کیا، جس اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ اللہ ذمہ داری ادا کروا دیں گے اور عزت بھی دیں گے۔ جس اللہ نے نبوت کی عظیم الشان ذمہ داری دی ہے، اللہ نے دی ہے، آپ تھوڑے مانگنے گئے تھے، تو جس اللہ تعالیٰ نے نبوت کی عظیم ذمہ داری دی ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری کا حق بھی ادا کروا دیں گے۔ اور ذمہ داری کی ادائیگی میں رسوائی سے بھی اللہ ہی بچا لیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، دوسرا انتظام کیا کیا، نقلی دلائل سے حضرت خدیجہ نے تسلی دی، نقلی دلائل، اور وہ نقلی دلائل کے لیے انہوں نے کیسا انتظام کیا جو آگے روایت میں لفظ آ رہا ہے. فانطلقت بہ خدیجۃ حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا ابن عم خدیجۃ. یہ جو شروع ہوگا وہاں سے, یہ ہیں نقلی دلائل سے حضور کو تسلی کا انتظام. تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود عقلی دلائل سے حضور کو تسلی دی جو ابھی شروع ہو رہے ہیں, اور نقلی دلائل سے تسلی دینے کا انتظام کیا ہے. اس کی شروعات وہاں سے ہے, فانطلقت بہ خدیجہ. حضرت خدیجہ نے کیا عقلی دلائل دیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات جو نبوت کے ملنے سے بھی پہلے سے آپ کی ذات کے اندر اللہ نے ودیت فرمائے تھے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دیے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایسے عظیم اخلاق عطا فرماتے ہیں کہ جس اخلاق کو دیکھ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شخص آگے چل کر کے کوئی عظیم انقلاب کا آدمی ثابت ہوگا. اللہ نبیوں کو وہ عظیم اخلاق عطا فرماتے ہیں کہ لوگ اعتماد کرنے لگتے ہیں, بھروسہ اور محبت کرنے لگتے ہیں. ایسے عظیم اخلاق نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں. تو نبوت سے پہلے حضور کی ذات بابرکات میں جو اعلیٰ ترین اخلاق تھے, وہ اخلاق حضرت خدیجہ نے عقلی دلائل کے اندر پیش کیے. اب قرآن کے اندر ایک اور نبی کی ایسی مثال لو. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا. دیکھ لیا قوم کے لوگ کیا کہہ رہے حضرت صالح علیہ السلام کو, یہ جو تو آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے نا, اس سے پہلے تیری عادتیں, تیرے اخلاق, تیری چال چلگت, تیرا چلن اتنا اچھا تھا کہ پوری قوم کو تجھ سے بڑی اونچی امیدیں وابستہ تھی. قد كنت فینا مرجوا قبل هذا, اس اعلان نبوت اور دعوت توحید سے پہلے, اے صالح تیرے ایسے اونچے اخلاق تھے, تیرے ایسے اونچے کردار تھے کہ پوری قوم نے تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی. معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس اعلان نبوت سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے وہ عظیم اخلاق ہوا کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ نظر آنے لگتا ہے کہ شخص آگے چل کر کے کوئی انقلابی کام کرے گا, لوگوں کو اعتماد ہونے لگتا ہے, لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ کیا تھے؟ انک لتصل الرحم. سبحان اللہ, تصیلوں کے معنی آتے ہیں جوڑنے کے. آپ رشتے داریوں کو جوڑتے ہو, آپ رشتے داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے داروں سے حسن سلوک کرتے ہو, اور اسی کو ہماری زبان میں کہتے ہیں صلہ رحمی. نبوت سے پہلے ہی حضور میں صلہ رحمی کے اوصاف تھے. دوسری صفت وتحمل القل. اب یہ لفظ قل کو سمجھو اچھی طریقے سے. قل کا ایک ترجمہ ہے جو آدمی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو. کبھی قرض کا بوجھ, کبھی کام کا بوجھ, جو آدمی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو.
دوسرا ترجمہ، جو آدمی خود کا کام نہ کر سکے، اپنا کام بھی خود نہ کر سکے، اسی سے تو کلالہ کا لفظ آتا ہے. کلالہ میں بھی تو یہی مادہ آتا ہے نا، تو جو خود کا کام نہ کر سکے. اب وتحمل القلہ کا مفہوم سمجھو. نمبر ایک، جو آدمی خود کا کام نہیں کر سکتا، جو آدمی خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ اس کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہو. جو آدمی خود اپنا کام نہیں کر سکتا، جو آدمی خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، جو آدمی دوسروں پر بوجھ ہوتا ہے، جو آدمی بوجھ میں دبا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہو. یہ سب اس کے مفہوم میں شامل ہے، یاد رکھنا. اس کا حاصل یہ بھی نکلتا ہے، مقروضوں کا قرض آپ اپنے ذمے لے لیتے ہو. کوئی مقروض ہو تو آپ نے اپنے ذمے اس کا قرضہ لے لیا کہ بھائی اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. یہ بھی وتحمل القل ہے. ارے بھائی تجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں کر دوں گا، لاؤ تیرا یہ کام. تو جو آدمی خود اپنا کام نہیں کر سکتا، آپ اس کا کام اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہو. جو آدمی دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہو. جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، آپ ان کا قرض اپنے ذمے کے اندر لے لیتے ہو. جو آدمی کام کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، آپ اس کا کام اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہو. یہ ہے نبوی اخلاق کا دوسرا حصہ. آج لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ اپنا بوجھ دوسروں پر کیسے ڈالنا. اور انبیاء کی شان کیا ہے؟ دوسروں کا بوجھ خود کے اوپر اٹھا لینا. یہ ہے اخلاق نبوت میں سے تیسری چیز. وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، معدوم موجود کے مقابلے میں آتا ہے. معدوم کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ختم ہو گئی ہو وہ معدوم کہلاتی ہے. ختم، معدوم وہ چیز جس کا وجود باقی نہ رہے وہ چیز معدوم کہلاتی ہے. بعض روایت میں لفظ المعدم بھی آیا ہے، معدم. بعض طرق میں معدم کا معنی آتا ہے ختم کرنے والا. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا وہ بھی خود ختم کر ڈالتے ہیں، کھا پی کے اڑا کے سب ختم، وہ معدم کہلاتے ہیں. اپنا جو سب ختم کر ڈالا بہت مزے کر کے، وہ معدم کہلاتا ہے. تو بعض سرخ میں المعدم کا لفظ آیا ہے. اب یہ دو لفظ ہو گئے. اب جو ہے حدیث شریف کا مطلب دیکھو. وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، نمبر ایک، تُقْسِبُ اور معروف کی قرات مجرد سے قرات پڑھو تو وہ تقسیب المعدوم، اور مزید فی میں تقسیب المعدوم. مجرد اور مزید فی دو الگ الگ ترجمے. کمانا اور کما کر کے دینا، مجرد کا ترجمہ کمانا، مزید فی کا ترجمہ کما کر دینا یا کموانا، دوسرے سے کموانا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اب اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ مفلسوں کو کما کما کر کے دیتے ہو. مفلسوں کو کما کما کر کے دیتے ہو، یعنی جو انتہائی غریب ہو، انتہائی محتاج ہو، اس کو آپ کما کما کر کے دیتے ہو.
اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگ آخری درجے کے غریب ہوتے ہیں، آخری درجے کے محتاج، آخری درجے کے مفلس، کہ اگر اس کو کچھ نہ دیا جاوے تو وہ آدمی ختم اور برباد ہو جائے گا، اس آدمی کو اگر نہ دیا جاوے تو وہ آدمی ختم اور تباہ اور برباد ہو جائے گا، وہ بھی معدوم کہلاتا ہے۔ تو آخری درجے کا غریب، آخری درجے کا محتاج، آخری درجے کا مفلس، اس کو آپ کما کر کے دیتے ہو۔ دوسرا مطلب، دوسروں کو مال دے دے کر کے کمواتے ہو۔ ایک آدمی کو مالی مدد کی تاکہ وہ کماوے، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو مالی مدد کر کے کمانے کے قابل بنا دیں۔ چل میں تجھے لاری خرید دیتا ہوں، سیب بھروا دیتا ہوں، پورا دن بیچ، نفع کما۔ یہ ہے کموانے کا مطلب۔ تو جو آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اس کو آپ مالی مدد دے کر کے کمانے کے قابل بناتے ہو، یہ بھی دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب، خود تو مال کماتے ہو لیکن ناداروں اور محتاجوں کو کما کما کر کے دے دیتے ہو۔ خود تو مال بہت کماتے ہو لیکن اپنے لیے نہیں، کما کما کر کے ناداروں اور محتاجوں کو دے دیتے ہو۔ پیچھے لیس بن سعد کے حالات میں گزرا نا اس حدیث کی سند میں، کہ 25-20 ہزار ان کی سالانہ آمدنی تھی، سب فقراء کو تقسیم کر دیتے تھے۔ کماتے ہیں، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں لیکن کما کر اپنے لیے نہیں رکھتے بلکہ کما کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ وتقسب المعدوم، خوب کماتے ہو لیکن کما کما کر خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو آپ جو ہے دے دیتے ہو، یہ ہے وتقسب المعدوم۔ وتقرض الضعیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو۔ اس زمانے کے اندر ہوٹل بھی نہیں تھے، موٹل بھی نہیں تھے، ریسٹورنٹیں بھی نہیں تھیں۔ اس زمانے میں کوئی آدمی کہیں چلا جاوے تو لوگوں کے لیے لازم ہوتا تھا کہ اس کی مہمان نوازی کرے، قیام تام کا انتظام کرے، ورنہ وہ بیچارہ کہاں شباشی کرے گا، کہاں وہ بیچارہ کھائے گا پیے گا۔ اس لیے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ پرانے زمانے کے حالات ایسے ہوتے تھے۔ اب عرب کی مہمان نوازی تو زمانے قدیم سے مسلم ہے، اس میں عربوں کی مہمان نوازی اور قریش کی مہمان نوازی کیا کہنا۔ وہ تو حاجیوں کے لیے پانی کا، قیام کا سارے انتظامات کرتے تھے۔ اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، یہ تو ان کا ایک خاص کارنامہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردیشی مہمانوں کو، مسافروں کو، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ تو اینو کے معنی آتے ہیں مدد کرنے کے، نوائب یہ نائبتن کی جمع ہے۔ نائبہ کس کو کہتے ہیں؟ قدرتی آفت، جس کو ہم حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، حادثہ، قدرتی آفت۔ الحق، الحق کے کیا معنی؟ سچائی کی بنیاد کے اوپر ہو، حق کی بنیاد کے اوپر ہو. اب ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ مدد کرتے ہو حق کی بنیاد پر آنے والی مصیبت میں، آپ مدد کرتے ہو حق کی بنیاد پر آنے والی مصیبت میں. حق کی بنیاد کے اوپر جو مصیبت آئے گی اس مصیبت کے اندر آپ مدد کرتے ہو. سبحان اللہ. اب اس جملے کو اچھی طرح سمجھو. نمبر ایک، قدرتی آفتیں اور حوادثات وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، کبھی آندھی، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب. قدرتی آفتیں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے، پیش آتی رہتی ہے. تو یہ جو قدرتی آفتیں وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے میں پیش پیش رہتے تھے. اب تو ہمارے بہت سے مولانا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح قدرتی آفتوں میں مدد کرنا وہ تو جاہلوں کی جو کمیٹی ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام تو دعا کر دینا کافی ہے. وہ اس کام کو کار نبوت ہی نہیں سمجھتے، اور یہ ہے کار نبوت میں سے، اخلاق نبوت میں سے، کہ قدرتی حوادثات مصائب وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، اس میں مدد کرتے ہیں. نمبر دو، حق کی وجہ سے جو مصیبت پیش آتی ہے اس مصیبت کے اندر آپ مدد کرتے ہو. بھائی بہت ساری مصیبتیں حق کی بنیاد پر آتی ہیں، اگر آپ ناحق کی حمایت کرے تو کوئی مصیبت نہیں، آپ جھوٹ کا سہارا لے تو کوئی مصیبت نہیں، فریبیوں کے ساتھ ہو جاؤ کوئی مصیبت نہیں، آپ حق پر رہو گے تو مصیبت آئے گی. تو جو مصیبت حق کی بنیاد کے اوپر آئی اس مصیبت کے اندر آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہو. نمبر تین، جو فائدہ پہنچانا حق ہے، جو فائدہ پہنچانا حق ہے اس کے اندر آپ مدد کرتے ہو. جو فائدہ پہنچانا حق ہے اس کے اندر آپ مدد کرتے ہو. دیکھو بہت سے فوائد لوگوں کے حق کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کا حق یہاں سے وصول کرنا ہے، مثلا میراث کا، اسی طریقے سے کوئی سرکاری حق آپ کا وصول کرنا ہے. تو جو حقوق حق کی بنیاد پر ہو اس کو حاصل کرنے کے اندر آپ مدد کرتے ہو. یہ تین مطلب ہو گئے. اب غیر الحق دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کی بنیاد پر مدد کرتے تھے، تو غیر الحق کی مدد کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو مصیبت اور آفت ناحق کی بنیاد پر ہو اس میں مدد نہیں کرنی چاہیے. جو آفت مصیبت قدرتی آئی حق کی بنیاد پر آئی اس میں تو مدد کرنے کی، لیکن جو مصیبت اور آفت ناحق کی بنیاد پر آئی اس میں مدد نہیں کرنے کی. جیسے کہ ایک آدمی جوا کھیلتے پکڑا گیا، شراب میں، ڈرگز میں پکڑا گیا، اور آپ دوڑ دوڑ کر رہے ہیں اس کی حمایت مدد بچاؤ میں. بھائی وہ تو بدماش کہیں کا شراب میں، جوئے میں، ڈرگز میں پکڑا گیا ہے، کون سا اچھا کام کیا کہ تم اس کی مدد کرنے کے لیے دوڑے؟ وہاں سورہ نور میں کیا فرمایا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کی حدود پامال ہوتی ہو تو وہاں دل کے اندر رحم نہیں آنی چاہیے.
اس نے زینا کیا، اب اس پر کائی کا رحم آوے، بے دھڑک پتھر مار کے مار ڈالو اس کو، مارو اس کو کوڑے برابر، اس نے شریعت کو پامال کیا ہے، اس لیے وہاں رحمت شفقت نہیں آنی چاہیے، اس لیے خاص وہاں فرما دیا ہے لا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ. ایک اور بات سمجھو، جہاں ناجائز فائدہ اٹھانا ہو وہاں بھی مدد نہیں کرنی، تو ان والا نوائب الحق سے کیا نکلتا ہے کہ ناجائز فائدہ ہو وہاں بھی مدد نہیں کرنے کی. اپنے دونوں مدرسے کا دودھ چوری کرے، چلو مل کر کے میں بھی تیری مدد کروں گا، اچھی طرح مدد کروں گا. یہ مدد غلط ہے بھائی، یاد رکھنا یہ حق کی مدد نہیں ہے، یہ تعین والا نوائب غیر الحق کی ہے. کسی بھی چیز سمجھو، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ مدد کرو گے تو ناجائز کام میں خرچ کرے گا، تو وہاں بھی مدد نہ کرو، آپ کی مدد کو وہ ناجائز کام میں استعمال کرے گا، خرچ کرے گا، تو وہاں بھی مدد نہیں کرنی. یہ تین چیزیں حق سے نکلے گی کہ حق میں مدد کرو، نہ حق میں مدد مت کرو، نہ حق میں مدد میں، یہ تین چیزیں نکلے گی. گناہ کی وجہ سے آفت آوے وہاں مدد نہیں کرنے کی، اسی طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں مدد نہیں کرنے کی. کوئی آدمی آپ کی مدد کو گناہ کے کام میں خرچ کرتا ہو وہاں پر مدد نہیں کرنے کی. کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، رمضان میں ایک کیبل آپریٹر سے ملاقات ہوئی ہے. اب تو کم ہو رہا ہے کیبل کا کریز، لیکن پہلے کیبل بہت چلتے تھے نا، وہ لوگ گھروں کے ٹی وی کے کنیکشن کیبلوں سے کرواتے تھے اور اس کی سالانہ فیس دینی ہوتی ہے. تو ایک کیبل آپریٹر، کئی سال پہلے کی بات ہے، رمضان میں مجلس میں آتا تھا مختلف سوال جواب. تو اس نے ایک دن عجیب بات کہی، مسلمانوں کے ایک محلے کا نام لیا جہاں غریب مسلمان رہتے ہیں. پھر اس نے کیا کہا کہ میں نے فلاں محلے میں، غریب محلے میں جتنے بھی ٹی وی کے کیبل کنیکشن دیے ہیں، ان سب کی سالانہ جو فیس ہے وہ عام متن 20 رمضان کے بعد وصول ہوتی ہے. عام متن ہر سال 20 رمضان کے بعد پابندی سے وصول ہو جاتی ہے. وہاں مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے کہا کہ سنو، تمہاری زکات کہاں جا رہی ہے؟ کہ مسلمانوں کا محلہ اور غریب محلہ، اس میں وہ کیبل آپریٹر سالانہ فیس وصول کرتا ہے 20 رمضان کے بعد، تو کیا رمضان میں دعا کر کے آسمان سے پیسے برسوائے؟ 1 سے 20 تک گھر گھر جا کے زکاتیں مانگی اور زکات جمع کر کے کیبل آپریٹر کو فیس جمع کروا رہے ہیں. کہاں جا رہی ہے امت کی زکات؟ دیکھو، یہ ہے کہ آپ کی مدد اگر غلط کام کے اندر جانے کا اندیشہ ہے تو وہاں بالکل مدد مت کرو. اس لیے فتاوا کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، جن کے گھروں میں ٹی وی ہے ان کے زکات مت دو، احتیاط کرو زکات دینے سے. اس لیے کہ ضروریات اصلیہ میں ٹی وی شامل نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے. اور آپ ایسے لوگوں کو جو ہے مدد کرو گے زکات وغیرہ کی، تو جو ہے اندیشہ یہی ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی رقم کو غلط کام کے اندر لگائیں گے. یہ ہے تعین علی نوائب الحق، کہ حق کاموں کے اندر آپ مدد کرتے ہو. اب دیکھیے کتنے صفات ہو گئے، صلہ رحمی 1، تحمل القلب 2، تکسب المعدوم 3، فقر الزید 4، تعین علی نوائب الحق 5. یہ 5 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ
رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے، اور ان پانچ کاموں کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ پاک کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ پانچ طرح کے کام آپ کے اندر ہے، اس کی وجہ سے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اب یہاں کچھ اہم باتیں سمجھ لو. یہ جو پانچ کام حضرت خدیجہ نے حضور کے گنوائے نا، یہ ہیں آج کی زبان میں رفاہ عامہ کے کام، سوشل سروسز، سماج سیوا کے کام. یہ رفاہ عام کے کام کرنے والا اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے. جو آدمی رفاہ عامہ کے کام کرتا ہے اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے. دوسری بات، رفاہ عامہ کے کام کرنے والا کبھی اس پر اللہ ایسے حالات نہیں آنے دیتے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. منہ دکھانے کے قابل نہ رہے ایسے حالات اللہ تعالی نہیں آنے دیتے رفاہ عامہ کے کام کرنے والوں کے اوپر. تیسری بات سمجھو، نصرت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرانے والے یہ پانچ کام ہیں. اس کی بنیاد پر اللہ کی نصرت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ان پانچ کاموں کی بنیاد پر اللہ کی نصرت اور مدد بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. نصرت الہیہ کو اپنی طرف کھینچ کر لانے والے یہ پانچ اعمال حضرت خدیجہ نے ذکر فرمائے. چوتھی بات سمجھو، چوتھی بات، حسن سلوک اور بھلائی کی جتنی بھی انواع اور اقسام ہو سکتی ہے وہ ان پانچ کاموں کے دائرے کے اندر آتی ہے. یہ پانچ کام جو بتلائے اس نے، حسن سلوک اور بھلائی کی تمام انواع اور اقسام شامل ہو جاتی ہے. پانچویں بات سمجھو، یہ پانچوں کام متعدی نفع کے کام ہے. دیکھو بھائی، ایک ہے لازمی فائدے کے کام اور ایک ہے متعدی فائدے کے کام. اللہ کو متعدی فائدے کے کام بہت پسندیدہ ہے. اس کو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے لیے جینے والے تو بہت ہے، دوسروں کے لیے جینے والے بنو، یعنی اپنی غرض، اپنا فائدہ، اپنی بینیفٹ، اپنی راحت کے لیے تو جینے والی دنیا بھر میں بہت لوگ ہیں، لیکن دوسروں کی راحت، دوسروں کا فائدہ، اس کے لیے جینے والے بنو. چھٹی بات سمجھو، دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کو تکالیف سے بچانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے. دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کو تکالیف سے بچانا، یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرانے والی چیز ہے. ساتویں بات سمجھو، کوئی آدمی اشکال کرے کہ یہ اعمال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کیے تھے نا، تو پھر ہمارے لیے دلیل کیسے بنیں گے، ہے نا؟ کوئی اشکال اس طرح نکال سکتا ہے کہ یہ اعمال ہے نبوت سے پہلے کے، تو پھر وہ ہمارے لیے حجت کیسے بنیں گے کہ یہ اعمال ہم بھی کریں؟ تو سنو اچھی طریقے سے، ان اعمال کا خیر ہونا اور امت کے لیے ان اعمال کا ذریعہ ثواب ہونا، یہ تقریر رسول سے ثابت ہے. تقریر رسول سے کیا مطلب؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے یہ پانچ اعمال شمار کروائے اور حضور نے کبھی بھی نفی نہیں فرمائی. یعنی اقرا کے نزول پر نبوت مل گئی، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے یہ پانچ اعمال گنوائے نا حضور کو کہ آپ کے اندر یہ پانچ خوبیاں ہیں، اور حضور نے اس پر کبھی نکیر نہیں فرمائی، نہیں نہیں خدیجہ میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں، کبھی نہیں. حضور نے کبھی بھی انکار نہیں فرمایا، کبھی بھی نفی نہیں فرمائی. اس کو کہتے ہیں تقریر رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ان پانچ اعمال کا امت کے لیے ثواب اور فائدے کا ہونا ثابت ہو گیا. دیکھیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ خوبی ملتی ہے. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھا، نبوت سے پہلے کا واقعہ. فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل فلما ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. پھر کیا ہے؟ فسقا لهما. نبوت تو مدین سے واپسی میں ملی ہے، جب مدین سے مصر گئے نے تب نبوت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ ابھی مدین پہنچے تب کا واقعہ ہے. اس واقعے کے 10 سال بعد نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کو، تو نبوت سے 10 سال پہلے کا یہ کام. فسقا لہما، وہ جو دو لڑکیاں تھیں ان کے جانوروں کو آپ نے پانی نکال کر کے پلا دیا، اور کیسے پلایا؟ ثم تولی الی الظل، حالانکہ پردیسی تھے، مسافر تھے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جلالین میں پڑھا 8 دن کا سفر کر کے پہنچے تھے، بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی تھی کہ ناخن نکل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور پتے اس قدر 8 دن کے سفر میں چبائے تھے کہ ہرے رنگ کا پاخانہ ہوتا تھا، وہاں ہے روایت موجود. اس کے باوجود بھی ان لڑکیوں کو یوں نہیں کہا کہ میں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس کی اجرت لاؤ، کم سے کم روٹی کھلاؤ. فسقا لہما ثم تولى الى الظل، درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے. وہ لڑکی اپنے گھر، یہ اپنے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے. یہ ہیں اخلاق نبوت. اب یہ تمام اعمال کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، کہ اخلاص سے کریں، بے گھر سے کریں، تو اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کرے اور بے گھر سے کرے. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا، پلانے کے پیچھے کوئی غرض نہیں، پلا کر کے آ کر کے آرام سے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. رہی اپنی ضروریات، اس وقت بہت ضروریات تھی موسیٰ علیہ السلام کی، پردیس میں پہنچے تھے، کہاں قیام کرے، کہاں کھاوے، وہ اپنی ضروریات کے لیے اللہ کو کہا. یہ خدمت کو اس کا ذریعہ نہیں بنایا. کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میری ضرورت تو آپ پوری کریں گے، میں محتاج ہوں. لڑکیوں سے نہیں کہا کہ تمہارے گھر جا کے باسی واسی روٹی وہ بھی لے آؤ، بھوکا ہوں 8 دن کا. یہ ہے اخلاق نبوت. اور اس میں یہ بھی ہے دوسری آیت میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہ خدمت کے کام لوجہ اللہ کرو گے تو ثمرات ہوں گے. اب تو لوگ اپنی تنظیم کو اور اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، اسی لیے اس کے ثمرات جو چاہے وہ مرتب نہیں ہوا کرتے ہیں. وہاں سورہ کاف میں حضرت خضیر کو دیکھ لیا آپ نے، کہ سامنے سے مانگا کھانا پھر بھی نہیں کھلایا، اور وقت آیا تو مفت میں دیوار ٹھیک کر دیا آپ نے. خود کھانا مانگا تھا کہ بھائی ہم پردیسی مسافر لوگ ہیں، ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، ہماری مہمان نوازی کرو. لیکن وہ انتا کیا کہ لوگ اتنے جو ہے بخیلی کے مادے میں آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دونوں اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں سامنے سے کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں پھر بھی منع کر دیا انہوں نے. لیکن جب دیوار ٹھیک کرنے کی بات آئی تو حضرت خضیر علیہ السلام نے فری آف چارج کی دیوار ٹھیک کر دی کہ نہیں کر دی؟ یہ ہے اخلاق نبوت، کہ بے گھر محض لوجہ اللہ یہ اعمال کرے جو حضرت خدیجہ نے بتلائے، تب نصرت الہی آتی ہے اور اللہ کی مدد جو ہے بندے کی طرف متوجہ ہوا کرتی ہے.